السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اطمینان رکھیں میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وبارك وسلم. ابھی آپ نے قصیدہ نور سنا جو اعلیٰ حضرت نے لکھا. طویل قصیدہ ہے اور لاجواب قصیدہ ہے. اس کا مطلع یہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. یہ بکری کا باڑا نہیں ہے, یہ باڑا وہ ہے کہ مٹھی بھر بھر کے سخی اپنے منگتا کو دیتا ہے. وہ اپنے سہن میں اپنے باڑے میں بیٹھ کر کے وہ روپیہ دو روپیہ نہیں دیتا ہے, پورا باڑا عطا کر دیتا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی تو کیا ہوا, بچتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صرف دنیا والوں نے اس نور کا صدقہ نہیں پایا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جن کا چہرہ اور جن کا وجود کیا تھا, کام جیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد, کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا, کاف ہا یا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا. ابھی اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. بہرحال اس رات میں جسے بارہویں ربیع الاول شریف کہتے ہیں, پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا نزول اور ان کا ولود مسعود فرمایا, یعنی ان کی ولادت فرمائی. یہ تو دنیا میں ولادت ہے, اور اس سے پہلے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا اس سے متعلق چند باتیں عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا. حضرت فقیہ ابو ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو سب مخالف اور موافق جانتے ہیں. اس کا نام ہے شفاء الصدور. اس کتاب کا نام ہے حضور کے فضائل پر لاجواب کتاب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی اولیت یعنی ابتدا کے سلسلے میں بہت زیادہ آپ نے لکھا ہے. اس میں ایک روایت ایک حدیث یہ بھی لکھی ہے حضرت امام فقیہ ابو ربیع نے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے پہلے حضور کا نور پیدا کیا. یہ تو آپ بار بار سنتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری من نور ہی, رب نے ہر چیز پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو اپنے نور کی تجلی سے پیدا فرمایا. یہ تو سب جانتے ہیں. حضرت امام فقی ابو ربیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا تو وہ نور پیدا ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا, یعنی مسلسل رب کے سامنے وہ نور جھکا ہوا تھا اور سجدہ کر رہا تھا. جب تک اللہ نے چاہا اس وقت وقت نہیں, مکان نہیں, جگہ نہیں, کہاں پر سجدہ کیا یہ تو سجدہ کرنے والا جانتا ہے اور سجدہ کرانے والا جانتا ہے. ابھی ہم اس تفسیر میں نہیں پڑھتے ہیں, حدیث میں ہے کہ وہ نور جسے رب نے پیدا کیا تھا پھر اللہ نے اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک حصے سے اللہ نے سب سے پہلے عرش بنایا. دیکھیے اب یہ بننا شروع ہوا, پہلے نور محمدی پیدا ہوا, پھر اللہ تعالی نے اس نور کے چار حصے کیے, ایک حصے سے عرش بنایا اور دوسرے حصے سے قلم تیار کیا اور تیسرے حصے سے لوح تختی جس پر لکھا جاتا ہے. غور سے سنیے, بالکل آہستہ آہستہ بولتا ہوں. نور محمدی سب سے پہلے پیدا ہوا, عرش بھی نہیں تھا, لوح و قلم بھی نہیں, اور نور محمدی کو رب نے پیدا کیا. اول کائنات ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور کے نور سے عرش پیدا ہوا, حضور کے نور سے قلم پیدا ہوا, حضور کے نور سے لوح پیدا ہوئی. قلم اللہ نے ایک ایسا نورانی قلم نور محمدی سے پیدا ہوا ہے کہ اس قلم کا علم ہی بہت زیادہ ہے, اور ایک تختی جسے لوح محفوظ کہتے ہیں کتنی بڑی تختی ہے, دماغ پھٹ جائے گا, کمپیوٹر کی فلاپی فیل ہو جائے گی, لیکن اس کے اسکوائر فٹ کیا اس کی ابتدا انتہا کو نہ سمجھ سکے گا. اللہ تعالی نے جب لوح پیدا کی, تین جگہ وہ حصے میں تقسیم ہوا نور, اور ایک حصہ بچا تو روایت میں ہے فقی ابو ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ چوتھا حصہ اللہ کی بارگاہ میں مسلسل سجدہ ریز رہا. پھر رب نے قلم سے فرمایا, تختی پر لکھ, لوح محفوظ پر لکھ, تو قلم بولتا ہے کیا لکھوں, رب نے کہا لکھ, جو میں ارشاد فرماتا ہوں لکھتا جا. قلم تختی پر چلا اور جو کچھ ہونے والا تھا سب اللہ تعالی نے قلم کے ذریعے لکھوا دیا. ابھی یہ دنیا پیدا نہیں ہوئی, لیکن دنیا پیدا ہونے سے پہلے ساری چیزوں کا وہاں پر علم قلم میں لکھا. جی جو قلم نور مصطفیٰ سے پیدا ہوا وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے, ہر چیز, یہ قلم نہیں کہ کچھ نہیں جانتا, وہ قلم قدرت بولتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے قلم پیدا ہوا اور کائنات میں جو کچھ پیدا ہونے والا تھا سب کو, ذرے ذرے کو لکھا, ایک ایک انسان جانور کے بالوں کو لکھا, تمہارے تبسم کو لکھا, تمہارے قسمت کے ایک ایک دانے کو لکھا. وہ قلم سب جانتا ہے, تو جس کے نور سے پیدا ہوا قلم اتنا علم رکھتا ہے تو وہ نور مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا. پوری تقدیر اللہ تعالی نے لوح پر قلم سے لکھوا دیا. ہم آپ کو یاد ہے ایک حصہ بچ گیا تھا, تین حصے سے تو یہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کی, پھر پروردگار عالم نے اس ایک حصے کو پھر چار حصوں میں تقسیم فرمایا، اور اس چار حصے سے پھر ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا کیا، اور جو عقل ہے نا اس عقل کے نور کو اللہ نے اسی نور محمدی سے پیدا کیا. ارے عقل مندو، اس نور کو مان لو، اگر وہ نور نہ ہوتا تو گانڈا اور پگلا ہو جاتا. رب نے اس نور سے عقل کو پیدا کیا، فرشتوں کی عقل اسی نور سے پیدا ہوئی، فرشتوں کو اور عقل کو اللہ تعالی نے اس نور سے پیدا کیا، اور اس نور سے سنو فقیر امام ابو ربی فرماتے ہیں، پھر دوسرے حصے سے رب نے مسلمانوں کے دل میں جو معرفت کی قوت ہوتی ہے اس کو پیدا کرنا. یعنی انسان رب کی معرفت، نبی کی معرفت پیدا فرماتا، معرفت انسان مسلمان کو ہوتی ہے. رب کی معرفت حاصل کرتا ہے تو ولی ہوتا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرتا ہے تو عاشق رسول ہو جاتا ہے. اس معرفت کی قوت کو اللہ تعالی نے نور نبی سے پیدا کیا، تو ولی وہی ہوگا جو اس نور کو اپنے سینے میں خدا کی امانت رکھتا ہے. دو اور تیسرے حصے سے اللہ تعالی نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، جتنی نورانی چیزیں ہیں حتیٰ کی آنکھ کے نور کو بھی اسی سے پیدا کیا. ارے نور مصطفیٰ ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو، اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا تو بلائنڈ اور اندھا بن کر کے ٹابک توئیاں کھیلتا. یہ تو میرے مصطفیٰ کے نور کی برکت ہے کہ آنکھوں کی لالٹین روشن ہے، ہر چیز نظر آتی ہے. کیسا احسان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور، اس سے اللہ تعالی نے چاند سورج کو پیدا کیا، اور عقل اور فرشتوں کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، اور آنکھوں کے نور کو پیدا کیا. اب رہا تیسرا حصہ، اس تیسرے حصے سے رب نے جنت پیدا کی، دوزخ پیدا کی، اور چوتھا حصہ فرماتے ہیں اس کو رب نے اپنے عرش کی زینت کے لیے لٹکا کے رکھ دیا. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو میں بتا چکا ہوں وہی نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا، یہ تو معاملہ ہو گیا. ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے. اب دوسرا انداز دیکھو، امام ابو ربی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور کی حقیقت، حقیقت محمدیہ تو نور سے پیدا کی، اب حضور کی ذات یعنی جسم اللہ تعالی کو منظور تھا کہ نبی کا جسم بنائے جائے. ابھی دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن اس کا میٹیریل، اس کا مادہ رب نے بنایا، اور وہ کیسا ہے؟ حدیث کی روایت نقل فرماتے ہیں جبریل امین سے کہا، اے جبریل جاؤ زمین کا جو دل ہے، غور کرنا، زمین کا جو دل ہے، جیسے آپ کا ایک دل ہے ویسے ہی رب نے زمین کا ایک ہارٹ، ہارٹ آف ارتھ بنایا ہے، دل بنایا ہے. اور اللہ نے فرمایا جو زمین کا دل ہے، اور جو زمین کی آرائش ہے، جو زمین کی زیبائش ہے، اس زمین کے حصے سے ایک حصہ لے کر کے آؤ. تو حضرت جبریل تنہا نہیں آئے، حبیب نے کہا یہی وہ چیز جگہ ہے جس کو لینے کے لیے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ وہ زمین کا حصہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ حضرت جبریل نے وہاں کی مٹی جو چمکدار اور روشن تھی لیا، اور سارے فرشتوں کا جلوس ذات مصطفیٰ، جس میں مصطفیٰ بنانے کا جب رب نے ارادہ کیا تو رب نے تنہا جبریل کو نہیں بھیجا، جبریل کو قیادت والا بنایا اور فرشتوں کا جلوس بھیجا، اور پھر وہاں سے جو مٹی لے کر چلے تو فرشتے ہر طرف سے گھیرے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف پہنچے۔ پھر فرماتے ہیں، روایت میں ہے، فرشتوں کو حکم ہوا اس مٹی کو، جنت کی ایک بڑی نہر ہے جس کا نام ہے تسنیم، ایک نہر ہے کوثر اور ایک ہے تسنیم۔ کوثر و تسنیم یہ بڑی معزز اور مبارک نہریں جنت کی ہیں۔ رب نے فرمایا، اے فرشتوں، اس مادے کو نہر تسنیم کے پانی سے گوندھو، اور جب اس مادے کو نہر تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا تو اس میں چمک پیدا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جتنی نہریں جنت میں ہیں اس مادے کو ہر نہر میں ڈبکی دو۔ مطلب یہ ہے کہ جو مٹی کا مادہ، مٹی کی کثافت ہے، اس کو ریفائن کرو، اس کو فلٹر کرو۔ تو فرشتوں نے اس گدھر ہوئی جو زمین کا دل تھا، ہر نہر میں اس کو کوثر میں، تسنیم میں، اور جتنی نہریں تھی اس میں اس مادے کو ڈبکی دیتے رہے، ریفائن کرتے رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ وہ مٹی نہ رہی، ساری کثافت نکل گئی اور وہ سفید موتی سے زیادہ چمکدار بن گئی۔ اور فرمایا گیا، اس میں شعائیں ایسی نکل رہی تھی کہ جتنے نور اللہ نے پیدا کیے تھے سورج کے، چاند کے، ہر نور پر اس مادے اور اس چمکتے سفید موتی کی طرح شعائیں جو نکلتی تھی ہر نور پر غالب آ گئی۔ پھر رب العالمین جل مجدہ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ پھر آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو پیشانی میں نور محمدی رکھا گیا اور پشت میں وہی مادہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں وہ ریفائن کیا ہوا مادہ رکھا گیا۔ کیوں رکھا گیا؟ پیشانی میں نور، یہ حقیقت محمدیہ ہے، اور پشت میں بدن مصطفیٰ کا مادہ رکھا گیا۔ یہ بتایا جا رہا ہے، اے لوگوں، بدن کی حیثیت اور ہے، حقیقت مصطفیٰ کی حیثیت اور ہے، حقیقت محمدی سب سے اونچی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مادے کو، جو نورانی مادہ ہے، ہم جس مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اس میں کثافت ہے، اس میں اندھیرا پن ہے، اس میں ظلمت ہے، اس میں کچرا ہے، وہ ریفائن کی ہوئی مٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جب دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو سایہ پڑتا ہے، اور مصطفیٰ جس موتی سے بنے ہیں وہ نور ہی نور تھی، تو وہ دھوپ میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو سایہ نہیں پڑتا تھا، نور کا سایہ نہیں پڑتا۔ اس کی بڑی تفصیلات لکھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم کے پیٹھ کے پیچھے فرشتوں کی جماعت کھڑی رہتی ہے اور درود و سلام مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا، میری پیٹھ سے پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز آتی ہے، یہ آواز جیسے پرندے خوش آوازی کے ساتھ گلشن میں بلبل چہچہاتی ہے، اس طرح سے پیٹھ سے حضرت آدم پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز سنتے تھے. عرض کیا، مولا میری پیٹھ میں یہ پرندوں کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ تو رب نے فرمایا، آدم وہ پرندوں کی آواز نہیں ہے، تیری نسل سے نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے، ان کی ذات کا مادہ ہم نے تیری پیٹھ میں رکھا ہے اور وہ مادہ ہماری تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی آواز تم سنتے ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ فرشتے میری پیٹھ کے پیچھے کیوں رہتے ہیں، آگے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے پیٹھ کے پیچھے جو وہ مادہ رکھا گیا ہے اس سے نور کی کرن نکلتی ہے اور فرشتے اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جب زیارت ان کو ہوتی ہے تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. سمجھے، حدیث پڑھو. ہم منہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو فرشتوں کی سنت ادا کرتے ہیں. نبی کے کسی بھی حصے کی زیارت کرنا، یہ درود و سلام کا زبان سے ترانہ پڑھنا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے، اور جنت میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. میں نے جب یہ حدیث پڑھی جھوم گیا، وارے مسلک اعلی حضرت، ایک ایک چیز کی دلیل ہے، اور وہ زمین کا دل. اعلی حضرت نے اس حدیث کی روشنی میں یہ ربائی فرمائی ہے. کیا ربائی فرمائی ہے؟ آپ گھبرا گئے تو نہیں؟ فرماتے ہیں، کعبے سے اگر تربت شاہ فاضل ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حضور کا مزار پاک کعبے سے ہی نہیں بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ حضور کا مدینہ شمال میں ہے، یعنی کعبے کے دادی طرف ہے، اور افضل چیز اسلام میں داہنی طرف ہوتی ہے، یعنی رائٹ ہینڈ میں ہوتی ہے. لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے کہ مدینہ بائیں طرف ہے، الٹے ہاتھ پر ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، کعبے سے اگر تربت شہ فاضل ہے، یعنی افضل اور بہتر ہے، کیوں اس کے لیے بائیں طرف منزل ہے. اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا، سمجھا کہ یہ دل ہے اور وہ سمجھا کہ یہ جسم ہے اور وہ دل ہے. جب ہم نے دل دیکھا تو یہ بھی الٹی طرف ہے، جو پورے وجود کو قائم و شاداب رکھتا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ رب نے حضور کا مزار بائیں طرف کیوں رکھا ہے، اس لیے کہ وہ کعبے کا دل ہے اور کعبہ جسم ہے. اگر وہ زمین نہ ہوتی تو کعبے کی عظمت نہ ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کے پیچھے فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے. حضرت آدم کو شوق ہوا، عرض کرنے لگے، مولا وہ نور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت امام ابو ربیع خطیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی درخواست پیش کی تو رب نے اس نور کا جلوہ ان کے سامنے کر دیا، نور نظر آ رہا ہے. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اس نور کو دیکھا اور صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. خطیب ابو ربیع فقیر فرماتے ہیں، انگلی اٹھانے کی اصل اسی حدیث سے ثابت ہے. نبی کا نور دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی. ہم سب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو تشہد میں انگلی اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے جب اذان میں بھی سنتے ہیں تو انگلی اٹھاتے ہیں. لوگ بولتے یہ کہاں سے؟ ارے یہ وہاں سے. سمجھے کہ نہیں؟ ابھی ये वहाँ से, ये अभी बोलते कहाँ से, तू वहाँ जाएगा ही नहीं इसलिए मालूम नहीं है। हम तो पहले से हमको सब मालूम है कि वहाँ क्या क्या हुआ है। जिसका घर होता है ना, उस घर की सब बात घर वाला जानता है, बाहर वाला क्या जानेगा। वो तो हमारा घर है, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। समझ गए ना, तुझसे और जन्नत से क्या दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या मौलाना सही है ना, सही है। हमारे मौलाना भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ताजुल शरिया इनसे बहुत खुश रहते हैं, इनको खिलाफत भी दी है। ताजुल शरिया ने मौलाना को अभी तक बताते नहीं, मैं बता रहा हूँ। ताजुल शरिया बहुत राजी इनसे रहते हैं, खुश रहते हैं, और आपको खिलाफत भी देती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम ने नूरे मुस्तफा देखा तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमको ये अभी मौका तो नहीं मिला है, लेकिन नामे मुस्तफा सुनते हैं, अजान में भी सुनते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ उंगली उठी तो हम समझ जाते ये सुननी है, और जहाँ उंगली नहीं उठी, उंगली उठाने वाले को यूं देखते हम समझ जाते सुननी। ये भी हक और बातिल की अलामत हो गई। हुजूर फरमाते हैं जब मुसलमान उंगली उठाता है तो शैतान को कोचा लगता है, वो बिलबिला जाता है। तो हम जब उंगली उठाते हैं तो बहुत से शैतान है। ये हजरत आदम की सुन्नत है, हम उनके फरमा बरदार बेटे हैं। फकीर अबू रबी अलैहि रहमत व रिजवान ने ये दलील दी है कि ये उंगली उठाने की असल ये हदीस है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस नूर की तजल्ली देखा, खुश हो गए। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते मौला, फिर वो तजल्ली पीठ में की तरफ चली गई, इसे मेरी पेशानी की तरफ मुंतकिल कर दी। नूर तो था ही, अब वो मादा पीठ से पेशानी की तरफ मुंतकिल हो गया। अब जितने फरिश्ते घूम करके अब आगे हजरत आदम के खड़े रहते थे। एक वो जमाना था कि उनको सजदा किया, आज एक जमाना है, वो एक चंद लम्हों के लिए सजदा था। आज तो हजरत आदम जब तक जन्नत में रहे, फरिश्ते उनके सामने हाथ बांध करके इज्जत के साथ खड़े रहते थे। ये ताज़ीम मादे नूरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस से साबित। और फिर वो मादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में सुभान अल्लाह कहता रहा। फिर हजरत आदम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, है परवरदिगार आलम, क्या जो तूने मेरी पेशानी में उस मादे जाते नबी को रखा है, इसका कुछ हिस्सा अभी पीठ में बचा है? क्योंकि तो वहाँ से भी कुछ आवाज आती रहती थी। तो हजरत आदम ने अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ वो नबी के खुलफा की तस्बीह है, उनका नूर तुम्हारी पीठ में मौजूद है। वो अल्लाह को सुभान अल्लाह कहते हैं। तो हजरत आदम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं मौला, उन सहाबा का नूर भी मुझे देखा है। क्या तमन्ना थी, सहाबा का रब की तजल्ली देख रहे हैं, नबी का नूर का जलवा देख रहे हैं, फिर सहाबा से भी मोहब्बत हजरत आदम को है। ये इसका मतलब है अल्लाह से मोहब्बत करने वाले आदम, नबी से मोहब्बत करने वाले आदम, और नबी जिनसे मोहब्बत करते थे उनसे भी मोहब्बत करने वाले हजरत आदम, यही है अहले सुन्नत का मिजाज। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं के क्या अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अशहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अभी तशरीह नहीं करता मैं, حضرت آدم کو ان صحابہ سے بھی محبت کی، کہا مولا ان کا نور بھی مجھے دکھا دے. تو حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم کی دعا رب نے قبول فرمائی، تو حضرت ابو بکر کا نور کسی انگلی میں ظاہر ہوا جس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا نور یہ بیچ والی انگلی میں ظاہر ہوا. حضرت نہیں کیا میں نے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیشانی سے چل کر یہ شہادت کی انگلی میں ظاہر ہوا، حضرت ابو بکر کا نور بیچ والی انگلی میں ظاہر ہوا، حضرت عمر کا نور یہ بیچ والی سے لگی ہوئی انگلی میں ظاہر ہوا، حضرت عثمان کا نور شنگلیا میں ظاہر ہوا، اور مولا کائنات کا نور انگوٹھے میں ظاہر ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور شہادت کی انگلی میں، عمر فاروق کا نور بیچ والی، حضرت ابو بکر صدیق کا نور بیچ والی، عمر فاروق کا بیچ والی کے پاس، اور حضرت عثمان کا چھنگلیا میں، اور حضرت علی کا انگوٹھے میں. اب ذرا سا آپ انداز دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں، حضرت ابو بکر صدیق حضور سے ملے رہے اور وفات کے بعد بھی قبر ملی رہی، اور یہاں سے حضرت عمر فاروق بھی ملے رہے، اور حضرت عثمان غنی کا مزار بھی مدینہ منورہ میں ہے، لیکن حضرت علی کا مزار ذرا دور ہے، نجف اشرف میں ہے. یہ ہمارے علماء کی تفصیلات سنو، انگوٹھا کہاں پر ہے؟ یہ دور ہے، مدینے سے دور مولا کائنات کا مزار عراق میں نجف اشرف میں ہے. لیکن اب دوسری توجیہ یہ ہے کہ ادھر حضرت ابو بکر بھی حضور کے نور سے اسے متصل ہیں، اور انگوٹھا بھی خاندان نبوت سے اہل بیت سے حضرت علی مرتضیٰ ہیں، اور انگوٹھے کی بڑی امپورٹنٹ ہے. انگوٹھے کو کاٹ دو، اب ہاتھ سے کام کرو، لقمہ اٹھاؤ خود سے گر جائے گا، چمچ پکڑو نہیں پکڑ میں آئے گا. انگوٹھا ایسا ورک ہے کہ وہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے. حضرت مولا کائنات کو رب نے ایسا مشکل کشا بنایا تھا کہ جب امت کی مشکل آتی تھی تو مولا کائنات سب کی مدد فرمایا کرتے تھے. اس طرح سے نور حضرت آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں چمکتا رہا. پھر فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے زمین پر اتارے گئے پھر یہ نور ختم ہو گیا، پھر پیشانی میں آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تمہیں حکم ہے کہ جو نور محمدی کا تم کو میں نے دیا ہے یہ ہمیشہ پاک رحموں میں اور پاک پیٹھوں میں منتقل کرنا. مطلب ہے اے آدم نبی کا نور کسی کافر کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، نبی کا نور مومنہ کے پیٹ میں جانا چاہیے. اسی لیے یہ مسئلہ ہے، اس حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان، جو آباؤ اجداد ہیں، جتنی مائیں ہیں، آدم علیہ السلام تک جتنے باپ کا رشتہ ہے، اور حضرت حوا تک جتنی ماؤں کا رشتہ ہے، یہ سب موحد ہیں، مومن ہیں، ان میں کوئی بھی کافر نہیں ہے. اس لیے رسول کا نور وہاں سے پاک پیٹھوں میں، پاک رحموں میں منتقل ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے رحم پاک تک آیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کی والدہ مومن نہیں، مومنہ نہیں تھی، آپ کے والد مومن نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری والدہ اور میرے والد کو دونوں کو میرے لیے زندہ کیا. یہ حضرات قبروں سے نکلے اور اپنے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر اپنی قبروں میں جا کر لیٹ گئے. یہ خصوصیت ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. الحمدللہ اعلی حضرت کا مسلک بھی یہی ہے کہ حضرت عبداللہ بھی مومن ہیں اور حضرت آمنہ بھی مومن. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نجدیوں کو حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے مزارات سے چڑھ تھی. حضرت آمنہ کا مزار بدر جاتے ہوئے مکے سے مدینہ جاتے ہوئے مقام ابوا پر ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا. لوگ وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے لیکن انہیں گوارا نہ ہوا تو نجدیوں نے بلڈوزر سے اس قبر پاک کو کھو اور آپ کی والدہ ماجدہ کی لاش مبارک جیسی تھی ویسی تھی. کیا کافر کی یہ ہوتی ہے؟ ارے وہ تو سل گڑ کر کے ختم ہو جاتی ہے لیکن جس کے پیٹ میں نور مصطفیٰ تھا وہ کیسے جل سکتی ہے ویسے. لیکن انہوں نے کہاں پھر آپ کو دفن کیا؟ کسی کو اس کی خبر نہیں. ایسے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک انابیہ میں تھا, پرانے مکان میں تھا. ہم نے اس کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی سن 1984 میں. پہلا حج میں نے کیا تھا. مٹی کے مکانات تھے, کچی اینٹ کے مکانات تھے. اس میں ایک مکان میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پاک تھا. اور ایک ہمارے بزرگ تھے ان کا نام تھا, آپ یاد ہے, عارف, شیخ عارف, بہت بزرگ تھے, انتقال کر گئے. انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے کہ جب انابیہ کے پرانے مکان نجدیوں نے گرانا شروع کیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن پاک ان کی قبر سے نمایاں ہوا, ظاہر ہوا. جیسا کفن تھا ویسے ہی تازہ کفن تھا. 1400 سال کے بعد آپ کا لاش مبارکہ وہاں سے نکالا گیا. فرماتے ہیں میں موجود تھا, جیسا لاشا ویسے ہی تھا. پھر رات کے اندھیرے میں سب کو ہٹا کر جنت البقیع میں کہاں دفن کیا یہ کسی کو معلوم. ارے یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو رب نے یہ قبر کی صندوق میں سلامت رکھا. یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے. ہم انہیں ایمان والا مانتے ہیں اور ان کے اوپر ہم رحمت کی دعا کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک سلبوں سے پاک رہنوں میں منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آیا, اور وہی نور 12 ربیع الاول کو عبد المطلب کے مکان میں حضرت آمنہ زہرا کے ذریعے ظاہر ہوا. جب وہ نور ظاہر ہوا تو پھر جبری امین فرشتوں کی فوج لے کر آمنہ کی دہلیز پر کھڑے ہوئے, ہاتھ باندھ کر سر نیاز جھکا کر کہتے تھے اظہر یا سید المرسلین, اے رسولوں کے سردار تشریف لائیے, اظہر یا خاتم النبیین, اے نبیوں کے ختم کرنے سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے تشریف لائیے, اظہر یا امام الامام النبیین, اے سارے نبیوں کے امام تشریف لائیے. اس طرح سے ایک ایک صفت حضرت جبریل حضور کے لیے زبان مبارک سے کہتے جا رہے تھے اور ان کا یہ استقبالیہ نغمہ جاری تھا کہ حضور صاف ستھرے ناف بریدہ ختنہ کیے ہوئے آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے آمنہ کی گود میں مسکرا رہے ہیں. ان کے جیسا کوئی نہیں. ارے بچپنا ان کا نرالا تو نبوت کا زمانہ جو آیا وہ کتنا نرالا ہوگا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بیٹا جب دنیا میں تشریف لایا فوراً سجدہ کیا, سجدہ کیا اور سجدے میں میرے بچے نے یہ لفظ کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, مولا میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے, میرے حوالے کر دے, امتی امتی فرماتے رہے. اعلی حضرت اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درو. یہ روزے ازل کیوں کہا؟ پہلا دن جب کچھ نہ تھا نبی کا نور پیدا ہوا اس دن اللہ نے درود نازل فرمایا, جب فرشتے پیدا ہوئے تو روزے ازل سے مصطفیٰ پر درود کا سلسلہ آج تک جاری ہے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. اللہ اللہ, اے سجدہ چھوڑنے والوں رو, اپنے دل کی دھڑکنوں سے سوال کرو, مصطفیٰ دنیا میں آئے تو سجدے میں سر رکھ کر کس کو یاد کیا؟ اللہ اللہ نہیں کہہ رہے تھے؟ اللہ اللہ تو ان کا رواں رواں فرماتا, پورے نور کے عالم میں سبحان اللہ کہتے رہے, وہاں وہ اللہ کے لیے تھے اور یہاں امت کے لیے آئے. ایسے لاجواب نبی یہاں آئے تو سب سے پہلے امت کو یاد کیا. اللہ اکبر. پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, حضرت آمنہ فرماتی ہیں, اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ دوسری اصل ہے. محدثین فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا یہ دوسری اصل ہے. اب بولو حضور کیا نماز پڑھ رہے تھے وہاں؟ لوگ بولتے ہیں خالی نماز میں اٹھانا چاہیے, خالی نماز میں اٹھانا چاہیے. ابے اٹھ اور نبی کی عظمت بھی. نبی کی سنت نماز میں نہیں تھی, نماز کے باہر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضور نے انگلی اٹھایا, ہم اٹھائیں گے اٹھائیں گے, چاہے کوئی چیت گرے یا پٹ گرے. شیطان اس سے گھبراتا ہے, یہ کونچے لگتے ہیں, بھالا ہوتا ہے, اس کو کبھی چھوڑنا مت. جب نبی کا نام تم اذان میں سنو تب بھی اٹھانا. میں نے اپنے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان کو دیکھا کہ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں سنتے تو انگلی اٹھاتے, اگر کوئی کلمہ پڑھتا اشہد ان لا الہ الا اللہ تب بھی انگلی اٹھاتے. اذان ہی کے وقت نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کا خود ورد کرتے یا کوئی ورد کرتا اور حضرت سنتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھاتے. ان حدیثوں سے یہ ساری چیزیں مسلک اعلی حضرت ثابت ہے. میں نے یہ میلاد پڑھی ہے, حضور تو دنیا میں آئے, پہلا میلاد نور کی شکل میں تھا, دوسرا میلاد مادے کی شکل میں ہے, اور تیسرا میلاد جس کی ہم خوشی مناتے ہیں وہ میلاد النبی کی شکل میں ہے. خوشیاں مناؤ, خوشیاں مناؤ. اعلی حضرت فرماتے ہیں کسی کی مروت اتنا مت کرو, حسرت ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حسر میں ڈالیں حسر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہاں نجد کے قلعے نہیں ہے, نجد کا دل تو ضرور ہے, ہلے گا داواں ڈول ہوگا اور پس پس کر کے جلیں گے بھنیں گے, اس سے ہم کو پرواہ نہیں ہے. ہم کو تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دن خوشی منانے کا وقت ہے, ہم خوشی منائیں گے, جلوس نکالیں گے, لیکن جلوس میں خرافات نہیں کریں گے, یہ بھی طے کر لیں. ہر سال میں بولتا ہوں ناچنا کودنا جیجے بجانا خرافات کرنا یہ عظمت رسول کے خلاف ہے. اے جوانوں اپنے کو کنٹرول میں رکھو, غیر دیکھیں تو کہے یہ محمدی نوجوان ہے, غیر دیکھے تو عبرت حاصل کریں کہ ہمارے جلوس جیسا نہیں ہے، ان کا جلوس ایسا ہے ارے اللہ کی رحمت کا نزول جہاں ہوتا ہو، درود پاک تمہارے لبوں پر ہو، کلمہ طیبہ تمہارے لبوں پر ہو، نگاہیں تمہاری جھکی ہوں، اور میں تو کہتا ہوں پورے جلوس میں نگاہوں میں گنبد خضرا کا سین ہو. یہ ٹھیلے پر سین لے کر چلنے سے کچھ نہیں ہوتا، آنکھوں اور دلوں میں مصطفیٰ کے مزار کا تصور ہو، وہ سین ہو، اور درود پڑھتے رہو تو غیر ایسا لگے کہ حضور کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر ہم درود پڑھ رہے ہیں. اس طرح سے مسلمان اگر جلوس نکالے گا تو جس راستے سے گزرے گا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں رحمت کے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے اور خدا کی ہزاروں رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی، تمہاری زندگیوں میں نکھار پیدا ہوگا. رب العالمین ہمیں جلوس کی، وہ تو کئی مرتبہ بول چکا ہوں مولانا، بولنے پہلا سجدہ حضور نے کیا تمہارے لیے، تو تم اب دن میں پانچ وقت سجدہ کرو اللہ کے لیے. اس لیے نبی نے پہلا سجدہ کیا ہے، اور آخری سجدہ کب کریں گے؟ قیامت میں تمہاری شفاعت کے لیے. عرش کے نیچے دو سجدے حضور نے کیے، پیدا ہوئے تو ایک سجدہ، اور تمہیں بخشوانا ہوگا تو دوسرا سجدہ فرمائیں گے. اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ یہ دو ہیں، تو سمجھ لو یہ دو سجدے یہ مصطفیٰ کی یادگار ہیں. تمہیں مصطفیٰ نے یاد کیا تھا، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. اے وفادارو، اے عشق کا دعویٰ کرنے والو، سجدے مت چھوڑو، یہ سجدے بھی ادائے رسول. تو مولا تعالی ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے، اور ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں ہمیں ذکر مصطفیٰ، درود پاک، صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، بہت دیر ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کے 12 روزہ پروگرام کو قبول فرمائے، اور دار العلوم انوار رضا کو آپ فراموش نہ کریں. صلاۃ و سلام ہوگا اور پھر آپ بیٹھیں گے، دعا ہوگی، حلقے ذکر ہوگا، اور ہمارے نوجوان اپنا دامن سوال لے کر کے آپ تک پہنچیں گے. سلام سے پہلے مولانا ذرا جلدی کر رہے ہیں، وہی ٹھیک ہے، نئے فقیر کو بھیک کی جلدی ہوتی ہے. ارے ملے گا مولانا، ملے گا انشاءاللہ. ہاں تو چلیے میں تھوڑا سا بولتا رہا، دو چار پانچ دس کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی، پانچ منٹ میں کھڑے ہو جاؤ، رومال لو اور کھڑے ہو جاؤ، لے جا لے جا لے، ارے یہ بھی چادر لے جاؤ. ہاں اب جلدی جلدی آپ اپنے جیب میں پہلے سے ہاتھ ڈال لیجیے تاکہ دیر نہ ہو. داد شریعہ دامت برکاتہم القصیہ نے مولانا غلام مصطفیٰ کو خلافت دی، اور ان کے صاحبزادے مصر سے جامع ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، ماشاء اللہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب. ان کو میں نے خلافت دے دی تھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی تجدید خلافت کر کے ان کے سر پر امامہ باندھ، جب تک یہ کام ہوگا. کہاں گئے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں اپنا امامہ لے کے آیا ہوں، ہار نہیں ماننا ہے. یہ میرا پوتا بھی ہوتا ہے. Yeah. دیکھیے یہ کام بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس بار خلافت کے کو اٹھانے کا حوصلہ بھی عطا فرمائے اور یہ اپنے والد کے سچے جانشین بن جائیں. اور یہ میرے لیے دعا کرے, میں اس لائق نہیں ہوں لوگوں کو خلافت ہوں, میں بہت چھوٹا معمولی آدمی ہوں, لیکن کچھ امانتیں میرے پیر و مرشد نے مجھے دی ہے اور میں جس کو اس کا اہل سمجھتا ہوں اس کی وہ امانتیں تھوڑی تھوڑی لوگوں کو بانٹ دیتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ لوگ میری مغفرت کی دعا کریں. اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں, لوگوں کو خلیفہ بناتا ہوں, لوگ میری خلافت لے کر کے میرا چرچا کریں. اللہ تعالیٰ اس غرور سے مجھے بچائے. ان لوگوں کو امانتیں دی ہیں تو یہ گنہگار ان سے دعا کی درخواست چاہتا ہے. ان کے ابا کو بھی خلافت دی ہے میں نے اور بیٹے کو بھی خلافت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ان خلافتوں کو سنبھالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب سب لوگ پالتھی مار کر کے بیٹھ جائیں اور حلقہ ذکر ہو, پھر اس کے بعد دعا. آنکھیں بند کیجئے اور گنبد خضرا کا تصور کیجئے, اور یہ تصور کیجئے کہ گنبد خضرا سے نور نکل رہا ہے اور ہمارے دل پر گر رہا ہے. یہ تصور کر کے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا. میرے ساتھ نارمل آواز سے آپ لوگ پڑھیں, حسبی ربی جل اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا معبود الا اللہ, 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 لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا مسجود الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا مقصود الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا مشهود الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, آج تک جتنے بیانات ہوئے ہیں مولا اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے اپنے کرم سے معاف فرما دے, اور جتنے لوگوں کی حاضریاں ہوئی ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول فرما لے. مولا جن لوگوں نے سن کر اس پر عمل کرنے کی نیت کر لی ہے ان کی نیتوں کو پرخلوص بنا دے. یا اللہ یا رحمان ہم سب کو وہ دے جس سے تو راضی اور تیرا حبیب راضی ہو جائے. یا اللہ اس محلے میں خیر و برکت کا نزول فرما. مولا اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. الہ العالمین اپنی معرفت کا نور اور اپنے حبیب کی محبت کا سرور سب کو عطا فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں کو امن عامہ عطا فرما. ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, شریروں کے شر, گمراہوں کی گمراہیت سے محفوظ فرما لے. الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے. مولا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. مولا بے روزگاروں کو روزیاں عطا فرما دے. روزگار والوں کی تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما. مولا سب کو رزق حلال اور رزق وسیع عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان ہم کو حاسدوں کے حسد سے اور بری نگاہوں کے شر سے محفوظ و مامون فرما دے. سب کو اہل سنت کے مسلک اعلی حضرت کے اوپر قائم و دائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا بے نمازیوں کو سچا نمازی بنا دے. یا اللہ نمازیوں کے سجدوں میں خلوص اور سوز و گداز پیدا فرما. جہاں جہاں اہل سنت میں انتشار اختلاف ہے مولا اپنے کرم سے اس انتشار اور اختلاف کو دور فرما کر سارے سنی مسلمانوں کو ایک جا متحد فرما دے. دلوں سے قدورتوں کو نکال دے اور اپنے محبوبوں کی سچی محبت کا چراغ جلا دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ جو اولاد نرینہ بیٹوں کی خواہش رکھتے ہیں مولا انہیں بیٹا عطا فرما. اور جو لوگ بیٹیوں کی تمنا رکھتے ہیں انہیں بیٹیاں رحمت بنا کر عطا فرما دے. الہ العالمین اپنے کرم سے ان تمام لوگوں کو جو 12 دن تک مسجد کی خدمت کرتے رہے ان کے پیسے پیسے میں مولا برکت عطا فرما دے. ان کے کاروبار کو نقصان سے بچا لے. دارالعلوم انوار رضا کی خدمت جن لوگوں نے کی ہے مولا مہمان رسول کے صدقے میں ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے. ان کی تجارتوں میں کمائیوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما. مولا یہ مجیب اشرف گنہگار ہے اس کی دعاؤں میں کیا اثر ہو سکتا ہے لیکن تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے مولا تیری بارگاہ میں ہم تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہمارے دامنوں کو اپنے رحمت کے پھول سے بھر دے. مولا ہماری مشکلوں کو حل فرما دے. آج اسلام اور پیغمبر اسلام پر ناروا حملے کیے جا رہے ہیں مولا کرم فرما اور ان حملہ آوروں کو اسپا فرما کر خائب و خاشر فرما دے. مولا ہمارے بے چین دلوں کو چین عطا فرما. ہماری بیٹیاں جو بغیر شادی کے گھروں میں بیٹھی ہیں مولا ان کو نیک جوڑا عطا فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کو مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مسلمانوں کو چین دے دے. ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.